سورہ حجرات، سورہ فتح میں ہم نے غلبہ دین کا ذکر پڑھا، اور سورہ حجرات میں غلبہ دین کے بعد قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے لیے کیا احکامات ہوں گے اس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پیش قدمی نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو، اپنی مرضی، اپنی منمانی نہ کرو۔ اور یہ انفرادی سطح پہ بھی ہے، اور یہی معاملہ اجتماعی سطح پہ بھی ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر جب بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا قرآن کے مطابق۔ آپ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے، انہوں نے فرمایا تھا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے، تو انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، ہر معاملے میں پہلے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں حکم نہ ملے تو حدیث کیا کہتی ہے، سنت میں کیا ہے، سنت میں بھی نہ ملے تو علماء کا اجماع، فقہا کی رائے، جمہور علماء کی رائے کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اپنی منمانیاں اپنی مرضی کرنے والے نہ ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بھی نہیں دیتی تھی جب تک کہ آپ دوبارہ ان سے نہ پوچھتے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، کافی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئے، تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں۔ وہ جب گئے تو پوچھا ثابت سے کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ بہت ہی برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو اہل دوزخ میں سے ہوا۔ حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ذریعے حضرت ثابت کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت ثابت قدرتی طور پر ان کی آواز بھاری اور بلند تھی، بے ادبی کی وجہ سے نہیں، عدم احترام کی وجہ سے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، یہ تو ان کی نیچرل آواز اسی طرح سے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مستثنا قرار دیا۔ بہرحال ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کس قدر اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی نہ ہو جائے۔ اب آج کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، تو آپ کا احترام ہم کیسے کریں گے کہ جب آپ کا نام آئے تو درود ضرور پڑھے، اور یہ کہ جب آپ کی بات بیان کی جائے، آپ کی حدیث، آپ کی سنت بیان کی جائے تو خاموشی سے سنیں، سر جھکا دیں، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف بالکل نہ بولیں، یہ تو بہت آخری درجے کی بے ادبی ہے۔ حضرت عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری خیر ہی خیر ہے، تو بشیر بولے ہم اپنی بعض کتابیں یا حکمت میں پاتے ہیں کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی۔ یہ سن کر حضرت عمران کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئیں، کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو؟ کبھی حدیث کے خلاف نہ بولیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے تو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبد الرحمن مہدی محدث تھے، جب حدیث رسول پڑھتے تو حاضرین کو مکمل سکوت اور خاموشی کا حکم دیتے، کوئی کسی سے بات نہ کرتا، نہ قلم تراشتا، نہ مسکراتا، نہ کھڑا نظر آتا، لوگ اس طرح توجہ سے حدیث سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر کسی کو بات کرتا یا مسکراتا دیکھ لیتے تو ناراض ہو کر حضرت عبد الرحمن اپنا جوتا پہنتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ ادب کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ علم بھی دیتے ہیں اور ہدایت بھی اور نیکی کی توفیق بھی۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ سے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تو اگر ہم کسی کی خبر پر فوراً ہی یقین کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت نقصان ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ خبر غلط ہوئی تو، اور ہم نے اس پہ کوئی کاروائی کر لی اور ہم نے اس خبر کو آگے پھیلا دیا، تو یہ اس چیز کا اہتمام گھر سے لے کر امور مملکت تک، ہر جگہ میں اس چیز کا اہتمام ہو، گھروں میں بھی جھگڑے، فساد، چھوٹے بچوں کی زبانوں اور نا سمجھ گفتگووں پر اعتماد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا بلا تحقیق کبھی بھی قدم نہ اٹھایا جائے تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق و نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راسرو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ تھے صحابہ، ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت، نافرمانی سے نفرت۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، بس جیسے حکم ہوا ویسے ڈھل گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ لڑتے رہیں، بلکہ کبھی کبھار ایسا ممکن ہے کہ وہ لڑ جائیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تماشا نہیں دیکھنا، جلدی پہ تیل نہیں ڈالنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صلح کرانی ہے اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو سات آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سب سے پہلے جس کا آپ نے ذکر فرمایا وہ عادل حکمران ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان عز و جل کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور جس کے ذمہ دار ہیں سب میں انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ انصاف کی بات کرنے والا بنائے۔ مومن تو بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ایک تو اخلاق بہت اچھا ہو، جنت کی بلندی پر اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو بھائیوں کے درمیان اخلاق، حسن سلوک، خیر خواہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یہ بہت بڑا شر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہاں واضح طور پر قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب یہ ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے حقیر ہے، تو یہ تو سوچ ہی بنیادی طور پر غلط ہے اور یہ تو تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوا، وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ کیا، اس لیے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی ہی کا قائل نہیں کہ جس میں مرد عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوں اور ٹھٹھے مذاق اڑا رہے ہوں۔ مذاق اڑانا منع ہے، لیکن مزاح جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دوسروں کی تحقیر اور دل آزاری ہوتی ہے، جبکہ مزاح میں دوسرے کا دل خوش کرنا مراد ہوتا ہے۔ یہ جائز بھی ہے بلکہ مسنون بھی۔ اور مذاق اڑانے کی سزا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، دوسروں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے آخر میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، آؤ جلدی جلدی آؤ۔ وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی آؤ، پھر وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ جلدی آؤ، تو وہ مایوس ہو کر نہیں آئے گا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یعنی تان، پھپتیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، اور کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ ساری چیزیں قرآن منع کر رہا ہے۔ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے جو اسے ناگوار ہو، کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، لنگڑا کہنا، اندھا یا کانا کہنا، کوئی ایسی بات کسی کو اس کے سابق گناہ کی بنا پر یا سابق مذہب کی بنا پر یا خاندان کے یا والدین کے کسی عیب کی بنا پر اسے کوئی ایسا لقب دینا، یہ ساری چیزیں اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، اسلام اسے نہیں پسند کرتا۔ ہاں ایسے القاب دیے جا سکتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہوں، جیسے ابو ہریرہ بلی کا باپ، اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا اور حضرت علی کو اپنا یہ نام بڑا پسند تھا۔ تو اس طرح کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں جو محبت سے لیے جاتے ہیں اور جس میں تحقیر کا پہلو نہیں۔ اور کافر اور فاسق کہنا تو اتنا برا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو کہنے والا شخص خود فاسق یا کافر ہو جائے گا، کتنی بڑی سزا ہے۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں گمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور گمان کا مطلب کیا ہے؟ رائے قائم کرنا۔ اور گمان عام طور پر ہمارے معاملات کی بنیاد بنتے ہیں اور اکثر برا خیال زیادہ ہی آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور برا گمان آندھی کی طرح ہوتا ہے جس سے دل پر گرد پڑتی ہے اور پھر صحیح نظر نہیں آتا۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بدگمانی کرنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سارے فائدوں سے محروم کر لیتا ہے۔ ہم ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ تین دفعہ وہ آئے، تین روز تک وہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنتی ہیں۔ پھر ایک صحابی ان کے گھر جا کے رہے، یہ بات جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کی کیا خاص بات تھی، تو یہ بات کیا پتا چلی کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں۔ تو بس اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور جس دل میں ایمان سجانا ہے، گندے دل میں کیسے ایمان سجے گا؟ تو برے گمان نہ کریں، لوگوں کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں، اور کیا ہے؟ تجسس نہ کرو، ولا تجسسو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کا عیب دیکھ لیا تو کیا کرے؟ پیارے نبی نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی بھی بچی کو موت سے بچا لیا۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی شخص کی یا کسی بھی فرد کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یا اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا محسوس ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بات تو بالکل سچی ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو اگر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہ ہوا تو پھر تو یہ تہمت ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزیں کس قدر گناہ ہیں اور انسان کی نیکیوں کو غارت کر دینے والی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو آپ سوچیں اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی کے اوپر الزام لگایا اور کسی کو برا بھلا کہا تو کیا ہوگا, ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی. اور ہم غیبت یا الزام یا برا بھلا اس کو کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا, یعنی ہم ایسے شخص کے نام اعمال میں اپنی نیکیاں شفٹ کرا رہے ہیں جسے ہم پسند ہی نہیں کرتے. اور ہم اپنے اسلاف میں وہ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ جن کو پتا چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, تو آپ نے اسے غالباً کھجوروں کا تھال بھجوایا کہ آپ نے جو اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں منتقل کی ہیں میں اس کا اجر اور اس کا صلہ ہی نہیں دے سکتا, بس یہ ایک تھال آپ کو تحفہ بھیجا ہے. اور غیبت غیبت ہے, خواہ زندہ انسان کی ہو یا مردہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اور اگر آپ کسی کی غیبت سنیں کوئی کر رہا ہو تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں غیبت نہ ہونے دی تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یہ بھی بیہقی کی روایت ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنیں تو ہم اسے روک دیں, اس کے بدلے میں جنت مل جائے, دوزخ سے نجات مل جائے, تو اس سے بڑا خیر اور کیا ہو سکتا ہے. اور ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں فلاں برائی کر رہا ہے, آپ کی غیبت کر رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا اگر میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں تو چاہے ساری دنیا مجھے برا کہتی رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر اللہ کی نظر میں میں برا ہوں تو ساری دنیا بھی مجھے برا کہے تو وہ سچی ہے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. کس قدر یہ بری چیز ہے غیبت کرنا, گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. مرے ہوئے بھائی سے مراد یعنی وہ بھائی موجود نہیں ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے, اور اس کی غیبت کر کے گویا ہم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اللہ اکبر, اگر غیبت چھوڑ دی تو ہماری گپ شپ کا کیا بنے گا؟ ہماری وہ جو بہنیں آپس میں بیٹھ کے جو گوسپس کرتی ہیں, جو بیٹیاں آ کر میکے میں اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرتی ہیں, یا سہیلیاں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو پہلے ایک کا ذکر پھر دوسرے کو حد پھر تنقید اس کی برائیاں. بہرحال مجھے اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا ہے, اور اگر کسی کی غیبت کی ہو تو کثرت سے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں, اور یہ بھی کہ جن کے سامنے برائی کی ہے ان کے سامنے تردید بھی کریں, ہو سکے تو معافی بھی مانگ لے, نہیں تو توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار. لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لتعارفوا, یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے ہیں, کوئی فخر کا ذریعہ نہیں. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں نا کہ اللہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ شکلوں کو دیکھیں تو حضرت بلال سیاہ رنگ کے تھے, اور عبداللہ بن ابی اور ابو لہب بڑے چمکتے دمکتے سرخ و سفید رنگت والے تھے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ جو ہے وہ کسی کے رنگ اور کسی کے مال اور سٹیٹس کو نہیں دیکھتا. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اگر کوئی بادشاہ اپنی ہاں جاب دے دے, کوئی بڑا صدر پاکستان، پرائم منسٹر آپ کو اپنا مشیر بنا لے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں منتخب کیا، نہ کہ ان پر احسان دھرتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم آپ کے ہاں جاب کرنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اس نے تمہیں اپنا بندہ بننے کی سعادت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. سورہ قاف مکی سورت ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ایک صحابیہ ام حشام رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ سورت بڑی اہم تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے. اور اس پوری سورت کا موضوع آخرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آیا. پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھاتے ہیں، کتنی خوبصورت کائنات ہے. ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے فوراً پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی، کس کمپنی کی ہے. کائنات کو دیکھیں تو اللہ کو پہچان جائیں. اللہ کی شان، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت کائنات اللہ نے بنائی ہے. اور ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور آخرت کی نشانیاں بھی ہیں. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپا ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم تو اپنے ساتھ بیٹھے والوں کے دل میں کیا ہے نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات، تمنائیں، نیتیں، ارادے، خواہشات ہر ایک سے واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری بات سننے کے لیے، ہمارے خیالات جاننے کے لیے کہیں دور سے آنا نہیں پڑتا، اللہ قریب ہے. اس کو کسی کو پکڑنا ہو تو بھی چل کے آنا نہیں پڑتا، جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے دھر لے. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کون ہیں یہ؟ کرامن کاتبین، فرشتے ہیں جو نہ اونگتے ہیں، جنہیں نہ نیند آتی ہے، نہ یہ کہیں غائب ہوتے ہیں، نہ چھٹی پہ جاتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. ہمیں بولنے میں کس قدر محتاط ہو جانا چاہیے. وہ ایک قول ہے نا، من سمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. اور جو ہم زبان سے نکالتے ہیں یہ کتنی اہم چیز ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، اور بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، لیکن اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے بلند کرتا ہے. اسی طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان پر لاتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں اور کثرت سے بولنا اور بہت زیادہ بولنا. بعض عورتیں 300 لفظ فی منٹ کے حساب سے گھنٹوں بولتی ہیں, لیکن پھر کیا کہتی ہیں, میرا منہ بند ہی رہنے دو, میری زبان نہ کھلواؤ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. جتنی مرضی اچھی خوراک, میڈیکل چیک اپ, ایکسرسائزز کے موت نہ آئے, بیماری نہ آئے, لیکن موت تو آ کر رہتی ہے. اور پھر سور پھونکا گیا, یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. ہو سکتا ہے یہ وہی دونوں فرشتے ہوں جو کرامن کاتبین. قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتے ہی انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو فوراً یہ دونوں فرشتے آ کر اپنا چارج سنبھال لیں گے. ایک نام اعمال ساتھ لیے ہوئے ہوگا اور دوسرا اس کو ہانکتا ہوا لے کر چلے گا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ اٹھا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا, اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اور واقعی موت کے بعد جو پردے ہٹتے ہیں پھر انسان کو حقیقت نظر آتی ہے. لیکن قرآن کھول کھول کے وہ مناظر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم آج مان جائیں, ہم آج سمجھ جائیں. اس کے ساتھی نے عرض کیا, یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا, پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا, جس کو دین سے نفرت, داڑھی سے نفرت, دین کے شعائر سے نفرت, جو دین سے دشمنی کرتا تھا, جو کہتا تھا کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی, خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا. اور یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو آپ پیچھے, میں نے آپ کو ایک دفعہ حدیث پڑھائی تھی, جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو وہ ساری نیکیاں کر رہے ہوں گے, لیکن جب وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا تو اس کا ارتکاب کر لیتے تھے, حد سے تجاوز کر جاتے تھے. تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پھینک دو جہنم میں, شک میں پڑا ہوا تھا, دین پر بھی شک, دین والوں پر بھی شک, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا, ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا, خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. اب یہاں ساتھی سے مراد شیطان ہے, یہاں اس کا نفس بھی مراد ہو سکتا ہے, بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا, میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. اللہ نے اس کتاب میں انجام بد سے خبردار کیا, لیکن ہم نے تو ناظرہ ہی پڑھا, ہم نے تو سمجھا ہی نہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے. وہ تقول حل من مزید, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جہنم میں اس قدر لوگ ٹھسے ہوئے ہوں گے کہ جب اور لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ ایک دم بولے گی کہ کیا اور بھی ہے. اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا غصہ اس وقت مجرموں پر کچھ اس طرح سے بھڑکا ہوا ہوگا کہ وہ کہے گی ہل من مزید, یعنی اور بھی لے آؤ, اور آج کوئی مجرم مجھ سے چھوٹنے نہ پائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم بھی بات کرے گی, گویا وہ جذبات رکھتی ہے. وہ لوگوں کو ایسے ہی نہیں جلا دے گی کہ سب ایک جیسے جل جائیں, جیسے جیسے کوئی مجرم ہوگا اس کو اس حساب سے جلائے گی. اور جہنم کی وسعتوں میں کوئی کمی نہیں عذاب کے حوالے سے, جتنے بھی مجرم ہوں اور جتنے بھی گناہ ہوں. اللہم اجرنا من النار, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ رکھ دیا, جنتیوں کو وہاں جانا نہیں پڑے گا, سفر نہیں کرنا پڑے گا, جنت خود چل کے متقین کے قریب آ جائے گی. ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو, یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو. ذرا سا قدم بندگی کے رستے سے ہٹے, فوراً ہی گھبرا اٹھے اور توبہ کر کے بندگی کے رستے پہ پھر پلٹ آئے. اور بڑی نگہداشت کرنے والا اللہ کی حدود کا, اللہ کے فرائض کا, اللہ کی دیوی امانتوں کا, اور جو رب نے نعمتیں دی ہیں, اوقات, قوتیں, صلاحیتیں, ان کی بڑی نگہداشت کرنے والا تھا کہ یہ نافرمانی کے راستے میں صرف نہ ہوں. اور جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, اس رحم کرنے والے رب سے ڈرتا تھا. پیارے نبی فرماتے ہیں, جو 7 آدمی عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے, ان میں 2 لوگوں کا تعلق اللہ سے ڈرنے سے ہے. کہ وہ آدمی جسے اونچے حسب اور جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اکیلے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور جو دلے گرویدہ لیے ہوئے آیا، یعنی بس پلٹنے والا دل، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا دل۔ تو ایسے دل لانے والے کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے۔ اور ہم کیا چاہ سکتے ہیں؟ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، ہم اپنے اوقات کے مطابق ہی چاہیں گے نا، لیکن اللہ جو دے گا وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے پہلے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے، جو دل کے ساتھ اور توجہ سے بات کو سنے۔ ہم ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہوتے، کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، ہم اسے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن کو بھی ایسا ہی سننے والا بنا دے، دل سے، توجہ سے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ گویا لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تسبیح کر لو، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر لو۔ اور یہاں نماز کے بعد کی تسبیحات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کچھ محتاج لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، مالدار لوگ بلند درجات لے گئے، ہمارا چین لوٹ لیا، ہماری طرح وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر ان کے پاس پیسہ ہم سے زائد چیز ہے، جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، جو ہم محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو، اور تم کو کوئی نہ پا سکے جو تمہارے پیچھے ہے، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے بن جاؤ، الا یہ کہ وہ بھی یہ کام کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 33 مرتبہ 33 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور بعض روایات کے مطابق سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز اور اللہ اکبر 34 ٹائمز، تاکہ 100 کا عدد پورا ہو جائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب مالدار لوگ بھی یہ ذکر پڑھنے لگے تو محتاج پھر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ذکر تو مالدار لوگ بھی کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جتنا جسے چاہے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر سمیٹنے والا بنا دے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ گویا بہترین چیز جس سے ہم کسی کو ڈرائیں وہ ڈنڈا نہیں بلکہ قرآن ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔